أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال حسین ابن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود پڑھیے محمد والے. سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے قبل وصیت نامہ تحریر کر کے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو سونپا، جس وصیت نامے میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد و اقرار و شہادات کے بعد یہ بیان فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں ظالم وقت کے خلاف، امت کی اصلاح کے لیے، لیکن شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، فتنہ برپا کرنے نہیں جا رہا، ظلم و فساد کی خاطر نہیں نکل رہا. یہ جملے وصیت نامے کے اندر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان جملات کو کیوں بیان فرمایا، اور خصوصاً اپنے وصیت نامے کا حصہ کیوں قرار دیا اس کو. اس لیے کہ اس زمانے میں چونکہ پہلے ایک دور بنو امیہ کا ظلم و ستم کا گزر چکا تھا، یعنی معاویہ کا ایک طولانی دور خلیفہ کے عنوان سے، یعنی حاکم تمام مملکت کے عنوان سے، اور اس سے زیادہ طولانی دور گزرا اس کا وہ عنوان والی شام. ان دونوں ادوار کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو تقریباً لگ بھگ 35 سال سے زیادہ عرصہ اس شخص نے شام کے اندر حکومت کی ہے، کچھ عرصہ فقط شام و شام کے ملحقہ علاقوں پر، اور 10 سال کے لگ بھگ تقریباً پوری مملکت مسلمین کے اوپر. اس دوران جو ظلم و ستم ہوئے کچھ ان میں سے بہت نمایاں ہیں، جیسے بعض افراد کا قتل و شہادت کہ کم و بیش سنا ہوا ہے ہم نے وہ ماجرا، وہ شعبہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس طولانی حکومت یا طولانی اقتدار کے زمانے میں ایک ناروا کام و ظالمانہ کام یہ انجام پایا کہ مذہب کی شکل مسخ کر کے اور بگاڑ کر معاشرے کے اندر رائج کی گئی. مختلف علاقوں میں حکومتی وسائل سے فائدہ اٹھا کر، بیت المال سے فائدہ اٹھا کر ایسے لوگ خریدے گئے جن کے ذریعے سے تعلیمات دین کو بگاڑ کر پیش کیا گیا. یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیئیس سال کی عمر شریف اور عمر مبارک میں جو انقلاب برپا کیا تھا اور جو دین لوگوں کو سکھایا تھا، اسی دین کو ملمہ کاری کی گئی، اسی دین کے اوپر رنگ چڑھایا گیا، اسی دین کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا، اور حقیقی تعلیمات کے بجائے ایک جعلی دین اور الٹا دین، جس کو امیر المومنین کی زبان میں الٹا دین کہا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ، کہ حضرت نے فرمایا کہ اسلام تو ہے لیکن الٹے الٹی پوستین کی طرح ہے، الٹے لبادے کی طرح ہے. اس کی ہر چیز الٹی ہو گئی ہے، یعنی جو بنیادیں تھیں وہ فراموش ہو گئی ہیں، جو ثانوی باتیں تھیں، سرسری باتیں تھیں، وہ بنیادیں بن گئی ہیں، اصول بھول چکے ہیں، فروع اصول بن چکے ہیں۔ جب دین الٹ ہو جائے تو یوں ہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی اہمیت ہونی چاہیے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں، جن کی اہمیت اتنی نہیں ہے وہ زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہیں۔ الٹا دین اس طرح سے ہوتا ہے، ظواہر بنیاد بن جاتے ہیں اور باطن فراموش ہو جاتا ہے۔ الٹا دین ہونے کی مفصل تشریح ہے، تفسیر ہے، کہ ہر شعبے میں جا کر اس الٹے دین کا نقشہ پیش کیا جائے کہ جب دین الٹا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ جب انسان الٹا ہوتا ہے تو وہ تو شکل دیکھی ہوئی ہے، کبھی کبھی ورزش کے طور پر انسان الٹا ہوتا ہے، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں انسان کی، لیکن جب دین الٹا ہوتا ہے تو کیسا سما بنتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم بھی آج الٹے دین کے ہی اندر، ہم نے جب سے دیکھا ہے دین الٹا ہی دیکھا ہے، لہذا سیدھے کے تصویر ہی ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر، کسی محلے میں یا شہر میں یا ملک میں خارش پھیل گئی، عام لوگوں کو بیماری ہو گئی، سب جہاں بھی بیٹھتے خارش کرتے، لوگ پورے بدن کو کھجلاتے رہتے، سب محفل میں، مجلس میں، گھروں میں، سب کے سب، اور یہ کئی نسلوں تک چلی یہ خارش، علاج نہیں کیا انہوں نے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خارش بھی انسان کے معمولات میں سے ہے، لازمہ ہے زندگی کا، جس طرح اور کام ہیں کیے جانے چاہیے، سب کرتے ہیں، جو سب کرتے ہیں وہ صحیح کام ہوتے ہیں۔ باہر سے ایک ڈاکٹر گیا ان کے علاج کے لیے، اس نے سنا کہ یہاں پر لوگ مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے گیا، اس کو نہیں تھی یہ خارش، تو سب روزانہ بیٹھ کر اپنی محفلوں میں اس کی تنقید کرتے تھے کہ کیسا دیکھو غلط آدمی ہے، خارش نہیں کرتا، ایک گھنٹہ بیٹھتا ہے وہاں پر کھجلاتا نہیں ہے، یہ یعنی یہ عیب اس کا نکالا انہوں نے سب نے مل کر کہ یہ آدمی دیکھو کیسا آ گیا ہمارے معاشرے میں جس کو خارش نہیں ہوتی۔ لہذا جب کوئی بیماری عام ہو جائے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ معمول ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، الٹے دین میں ہر چیز الٹی ہوتی ہے، اگر کوئی سیدھا کر کے رکھے سب تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اس کو سیدھا کیوں رکھا ہے۔ اگر کوئی کام بھی ہم الٹا کریں، مثلا یہ ممبر ہے، مثال دے رہا ہوں میں، اگر یہ ممبر جب سے ہمارے چھوٹے بچے دیکھیں یہ الٹا ہی ہو، یہ ممبر انہوں نے ہمیشہ الٹا ہی دیکھا ہو، کوئی بزرگ آئے یا جوان آئے آ کے اس کو سیدھا کریں، سب اعتراض کریں گے کہ بھائی یہ آپ نے خراب کر دیا، حالانکہ اس نے ٹھیک کیا ہے، سیدھا کیا ہے، لیکن جنہوں نے ہمیشہ اس کو الٹا ہی دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں الٹ حالت ہی اصلی حالت ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دین کا لبادہ تو اوڑھ لیا گیا ہے لیکن الٹا دین ہے یہ۔ یا وہ دوسرا جملہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی زبان سے، زبان نورانی سے عرض کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ الٹے برتن کی طرح ہے دین، جس میں سے سب کچھ گر گیا ہے اور اس کی تہ میں بچی کھچی تری کی حد تک دین بچ گیا ہے۔ یہ کون سے زمانے کی حالات آئمہ بیان فرما رہے ہیں کہ دین یوں ہو گیا ہے؟ آغاز اسلام، ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں گزری اسلام کو، امیر المومنین 25 سال کے بعد اور سید الشہداء 35 سال کے بعد یوں بیان فرما رہے ہیں کہ، یعنی آغاز اسلام سے 25 سال بعد، رسول اللہ کی رحلت کے بعد 25 سال بعد امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، اور رحلت رسول اللہ کے 35 سال بعد سید الشہداء کا یہ جملہ ہے۔ دین الٹا ہو جائے، اس کی ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے، اور جن جو خوگر ہو جائیں، مانوس ہو جائیں الٹے دین کے ساتھ، انہیں سیدھا دین بہت تعجب آور لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ آج انہوں نے سیدھی شکل دیکھی، تو سیدھی شکل کو سمجھیں یہ غلط ہے۔ یہی ہوا انقلاب اسلامی جب رونما ہوا، برپا ہوا، وہ اسلام کی سیدھی شکل لوگوں کو دیکھنے کو ملی جسے برداشت نہیں کر سکے، ہضم نہیں کر سکے۔ حتیٰ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے شہر ہی میں دیکھ لیں، اس سیدھی شکل کو کتنا قبول کیا لوگوں نے، جو ٹیڑھی شکل سے آشنا تھے پہلے سے مدتوں سے، کتنا اس کے قریب آئے، کتنا اس سے مانوس ہوئے۔ یہ جفا و جور بنو امیہ نے شروع کیا، یہ ظلم کہ دین کو ٹیڑھا کرنا، دین کو مسخ کرنا، دین کی تعلیمات کو مسخ کرنا، کہ اس کے لیے اشارہ کیا کہ واضح زیادہ فرصت کی ضرورت ہے تاکہ واضح ہو سکے یہ بات کہ ٹیڑھے دین سے مراد کیا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں بھی اتنا ادراک نہیں ہے، جب بات کر دی جاتی ہے دین ٹیڑھا ہو گیا تو شاید کسی فرقے کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے، یا کسی خاص فرد کی طرف، یا وہ گروہ جس کو ہم مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، ان کی طرف فوراً نگاہیں چلی جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے دین پر ہیں، بلکہ ہم تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی بھی کرتے ہیں کہ جہاں ہیں وہیں قائم رکھ، ہمیں تبدیل بھی نہیں کرنا، ہمیں اس راہ سے اہدنا الصراط المستقیم، جو خدا کہہ رہے کہ آپ ہمیشہ مانگو، یہ دعا مانگو کہ خدایا ہمیں درست مستقیم و صحیح راستے کی ہدایت فرما۔ اس کو بھی ہم اپنے لیے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ننگوار سمجھتے ہیں، یہ مانا کرنا بھی کہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت فرما، کہتے ہیں کہ ہمیں جس راستے پر ہے اسی پر قائم رکھ، ہمیں وہ ممکن ہے یہ صحیح نہ ہو، اور دعائیں سن لی جاتی ہیں، اور بعضوں کی سن لی ہے خدا نے، جہاں ہیں وہیں قائم کر دیا خدا نے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نہ ہمیں حقیقی دین اہل بیت تک پہنچنے کی ضرورت ہے، حقیقی دین کی طرف جانے کی ضرورت ہے، جسے امام رضوان اللہ علیہ نے اسلام ناب کہا ہے، خالص اسلام، مخلوط اسلام نہ، جس کے اندر بہت ساری آمیزش ہو چکی ہے، جس کے اندر بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے، وہ اسلام نہ۔ بنو امیہ کے دور میں یعنی یزید سے قبل ایسا دین پھیل چکا تھا، باقاعدہ فرقہ مرجعہ وجود میں آیا، انہوں نے اپنی تعلیمات عام کی، بیت المال سے وسیع استفادہ کیا گیا، اور ایسے اہل ممبر و اہل محراب خریدے گئے جنہوں نے ایک طرف سے فراوان حدیثیں جال کیں، جھوٹی و من گھڑت، اور ان کو دینی تعلیمات کے اندر مختلف شعبوں میں شامل کیا، شخصیتیں بنائی گئیں جو شخصیتیں وجود ہی نہیں رکھتی، اور کچھ شخصیات کے بارے میں جعلی فضائل گھڑے گئے تاکہ کسی طرح اہل بیت کے مقابلے میں کچھ ان کو نظر آ سکے جو نہیں تھا ان کے پاس۔ اس سارے عمل کے اندر مجموعاً جو کام ہوا وہ یہ کہ دین کی شکل انہوں نے مسخ کر دی، اور ایسا دین ترویج کیا اور تبلیغ کیا جس دین کے اندر آپ فقط اپنے کام سے سروکار رکھیں، آپ کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، حکومت جیسی بھی ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یزید ہو تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، معاویہ ہو تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جیسی بھی ہو آپ کو قبول کرنی ہے، لہذا ایسی حکومتوں کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو وہ دین کہہ رہا ہے کہ جرم ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ یہ تعلیم چونکہ عام ہو چکی تھی مکہ و مدینہ میں، اور بڑے بڑے مفتیان سرکاری تنخواہوں پر اور سرکاری ماموریتوں کے تحت ایسا دین پھیلا رہے تھے، کہ وہی دین کم و بیش عرض کیا کہ سرایت کیے ہوئے اسی دین کے نظریات بہت سارے فرقوں کے اندر، حتی بعض تعلیمات آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں کے شیعہ کا ان نظریوں سے بنو ہوئی ہے کہ دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ بعض اوقات شیعہ کے اندر بھی یہ تعلیمات داخل کر دی گئی ہیں، جس طرح سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاست کا دین سے جدائی کا نعرہ، کہ دین غیر سیاست ہے و سیاست دین سے جدا ہے، یہ استعماری نعرہ ہے، یہ بنو امیہ کا نعرہ تھا۔ بنو امیہ کے نزدیک سیاست، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، دیندار لوگ مسجد الگ کر دی انہوں نے اور ایوان اقتدار جدا کر لیا انہوں نے، یہ وہیں سے شروع ہوا، بعد میں اس کو لوگوں نے قبول کر لیا، اور اہل بیت کو فقط دینی شخصیتیں سمجھتے تھے جن کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور یہی دین باعث بنا کہ جب بنو امیہ ختم ہوئے اور بنو عباس کی طرف اقتدار منتقل ہوا، اہل بیت کی طرف رخ نہیں موڑا اس کا۔ کیوں نہیں موڑا؟ چونکہ لوگوں کو دین ہی یہی بتایا گیا تھا، جدائی دین از سیاست، کہ اہل بیت سیاست کی طرف نہ آئیں, اقتدار ان کا حق نہیں ہے, دین ان کا حق ہے. وہ دین کیا ہے؟ عبادتیں اور ظاہری دین, جو کچھ ظواہر ہیں چاند عبادات کے نام پر. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہی استعمار نے یہی نعرہ لیا اور اتنا پڑھا, اتنا تلقین کیا, اتنا بیان کروایا کہ دنیا کو باور ہو گیا. حتیٰ امام فرماتے ہیں کہ علماء کو باور ہو گیا, شیعہ علماء کو یقین ہو گیا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں واقعی اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی بات جو علامہ اقبال نے یہاں پر درک کر لی کہ یہ استعماری نعرہ ہے, استکباری نعرہ ہے, دین کے سیاست سے جدائی. اگر دین سیاست سے جدا ہو, دین بھی تباہ ہوتا ہے, سیاست بھی تباہ ہوتی ہے. سیاست چنگیزیت بن جاتی ہے وہ دین خانقاہیت بن جاتا ہے. اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ اگر دین سیاست سے جدا ہو تو سیاست استکباریت بن جاتی ہے اور دین تحجر بن جاتا ہے. یہ امام کی اصطلاح ہے, تحجر, کوئی دوسرے لفظوں میں خانقاہیت ہے یہ. آج ہمیں انہی دو سلسلوں سے سروکار ہے, دین بے سیاست و سیاست بلا دین. یعنی ایک طرف خانقاہیت اور ایک طرف چنگیزیت, ایک طرف بربریت و ظلم. امام علیہ السلام اس فضا میں قیام فرما رہے ہیں, کربلا کا قیام اس ماحول میں ہو رہا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ سید الشہداء دربار میں بلایا گیا, مدینے سے پھر آئے, مدینے میں دربار میں بلایا گیا, گھر آئے, گھر آ کے حکم دیا سامان باندھو, اور پھر اس کے بعد گھر سے خروج کیا, نکلے اور مکہ میں گئے, اور مکہ سے نکلے کربلا جا پہنچے. نہ, کربلا کے واقعہ میں ہمیں ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ پورا معاجرہ آ جائے, ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت لوگ کیا تھے, سوچتے کیا تھے, تفکر کیا تھا, دین کیا تھا, لوگ کس قسم کی سوچ رکھتے تھے, رجحانات کیا تھے لوگوں کے. کیوں سید الشہداء علیہ السلام کے ہمراہ نہیں آئے, کیوں سید الشہداء علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ نہ کہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی ہر دروازے کے اوپر کہ آپ سید الشہداء کے ساتھ نہ آئیں. بہت سارے اگر آنا چاہتے, کوئی روکنے والا نہیں تھا انہیں, لیکن نہیں آئے. ایک چیز مانی تھی, آج انقلاب اسلامی کو 30 سال پورے ہونے والے ہیں, یہ 11 فروری کو 30 سال پورے ہو جائیں گے. پاکستان میں, اب دوسری دنیا کی بات نہیں کرتے, اپنی بات کرتے ہیں ہم, پاکستان میں پاکستانی عوام کو وہ خصوصاً پاکستانی تشیعوں کو اور بالخصوص پاکستانی علماء کو کس نے روکا ہے کہ آپ انقلاب کی طرف نہ آئیں؟ آیا پولیس بیٹھی ہوئی ہے؟ آیا خفیہ ایجنسیوں نے روکا ہوا ہے ہمیں؟ کس چیز نے روکا؟ تفکر نے روکا. یعنی ایک ایسا دین ہمیں پھیلایا گیا, پاکستان میں پڑھایا گیا کہ وہ دین اجازت ہی نہیں دیتا انقلاب کی طرف جانے کی. اس دین کے ہوتے ہوئے انقلاب اصل ممنوع نظر آتا ہے, انقلاب غلط نظر آتا ہے. ایک ایسا تفکر یہاں پھیل گیا, اسی کو دین سمجھ لیا گیا. یہی صورتحال سید الشہداء علیہ السلام کے زمان میں موجود تھی. اس زمانے میں ان لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ قیام نہیں کرنا یزید کے خلاف, اور یہ قیام اگر کریں گے باغی ہو جائیں گے. لہذا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو حکومت شام نے اور شامی حکومت کے جتنے اہلکار تھے دوسرے علاقوں کے اندر, انہوں نے اس کو بغاوت کہا, اور امام علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ عنوان باغی متعارف کروایا. یعنی کوفہ و شام نے یہ منادی کرائی گی کہ باغی ہیں یہ لوگ, اور لوگوں نے بھی یقین کر لیا, باور کر لیا کہ بغاوت ہے. یہ سب اس وجہ سے تھا کہ ایک غلط دین لوگوں کو سمجھایا گیا تھا, جس دین کے اندر امام کا قیام بغاوت سمجھا جا رہا تھا, ہرج و مرج سمجھا جا رہا تھا. اس لیے امام اسلام نے فرمایا کہ میں شر پھیلانے, ظلم کرنے, فساد پھیلانے, ہرج و مرج ایجاد کرنے نہیں جا رہا, بلکہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. اب توجہ کریں, ایک طرف مشکل یزیدیت کی اور ایک طرف مشکل اس عوام کی اور قوم کی, جن کے اندر ایک ٹیڑھا اور الٹا دین پھیلا دیا گیا ہے. جس کے اندر ایک ٹیڑھا اور الٹا دین متعارف کروا دیا گیا ہے, اور اس دین سے, یعنی ایک طرف مبارزہ کرنا یزید کے خلاف, اس کے ظلم و ستم کے خلاف, لیکن یزید تک پہنچنے کے لیے ایک اور محاذ فتح کرنے کی ضرورت تھی, ایک اور دیوار گرانے کی ضرورت تھی. ایک اور مشکل سے عبور کی ضرورت تھی, اور وہ مشکل عوام کا تفکر اور عوام میں پھیلا ہوا دین تھا کہ پہلے اس کو کسی طریقے سے عبور کریں. اور اس لیے فرمایا کہ میں ابھی مدینے سے نکل رہا ہوں لیکن شر پھیلانے نہیں جا رہا, کیونکہ بعضوں کے دین کے مطابق یہ شر تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں بعض علاقوں میں یہی تصویر ہے. آپ اتنا دینی مدرسوں میں چلے جائیں جن کو دین پڑھایا جاتا ہے, بیت المال کھلایا جاتا ہے, ان کے نزدیک ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, ٹائم ضائع کرنا ہے, ہر جو مرج ایجاد کرنا ہے, فتنہ و فساد ہے یہ خواہ مخواہ کہ ایک الجھن ہے یہ. اب ایسا دین جب مدرسوں میں تلقین کیا جائے, ایسا دین مدرسوں میں پڑھایا جائے, ان مدرسوں کو کیسے حسینیت سمجھ میں آئے گی؟ ان مدرسوں کو کیا توقع رکھیں؟ اس مدرسوں سے فارغ التحصیل یا ان مدرسوں سے نکلنے والے کیا حسینیت کو سمجھیں گے, کیا درک کریں گے؟ وہ بے شک وہ بڑے بڑے حوضے ہوں, لیکن جو تفکر اس حوضے کے اندر اور اس نظام کے اندر موجود ہو کہ یہ سب ہرج و مرج ہے, فتنہ و فساد ہے, یہ ہلڑ بازی ہے ساری, اس میں نہیں آنا. آپ باور کریں گے کہ ایسے بھی یہ لوگ جنہوں نے آواز اٹھائی ظلم کے خلاف مظلومین غزہ کے حق میں, شکر خدا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک زندہ ضمیر عطا کیا ہے, ایک زندہ روح خدا نے آپ کو عطا کی ہے, اور آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے, وہ یہ درد دیا ہے. ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں کہ آپ بے حس نہیں ہیں, آپ لا تعلق نہیں ہیں, آپ کے دل میں خدا نے یہ احساس ڈالا ہوا ہے. بعض علاقوں میں جا کر آپ دیکھیں, محسوس کریں, یا ہوا ہے ایسے, اتفاق ہوا ہے کہ بھائی کے دین پڑھتے ہیں, دین پڑھاتے ہیں, لیکن ایک بیان تک نہیں دیتے. بلکہ ایک سعودی درباری مولا نے تو یہاں تک کہا کہ حماس کے لیے آواز اٹھانا, حماس کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے مدد کرنا, یہ بدعت ہے, وہ حرام, یہ بھی ایک دین ہے. اس طرح سے بھی پڑھایا جاتا ہے بعضوں کو کہ یہ بدعت ہے, وہ حرام ہے. یہ دین کبھی انسان کو اس سطح پہ اسلام کو لے آتا ہے یا انسان کو لے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو وضاحت کرنا پڑتی ہے, اے متدینین, اے مسلمین, میں شر پھیلانے نہیں جا رہا, میں فساد کرنے نہیں جا رہا, میں ہرج و مرج پیدا کرنے نہیں جا رہا. اس الٹے دین کے اندر ایک تو یعنی بہت سارے کام ٹیڑے ہوتے ہیں, الٹے ہوتے ہیں, لیکن ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدیں جو خدا نے پیدا کی ہیں, ایجاد کی ہیں, وہ دیواریں جو کھڑی کی ہیں دو راستوں میں, حق اور باطل کے دو راستوں میں, اس دین میں وہ جان بوجھ کر گرائی جاتی ہے, من گھڑت دین میں اور ٹیڑے دین میں, تاکہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ مجاہدین در راہ خدا, ان کی شان گٹانے کے لیے ان کو زائرین کے خدمت گزاروں کی سطح پر لے آئے, اور ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے حتمن یہ دیوار گر جائے تاکہ مجاہد و غیر مجاہد ایک جیسے ہو جائے. مومن و فاسق ایک جیسے ہو جائے, با بصیرت و بے بصیرت ایک جیسے ہو جائے, نور و ظلمت ایک جیسے ہو جائے, مردہ و زندہ ایک جیسا ہو جائے, فعال اور غیر فعال ایک جیسا ہو جائے. ایسے ہی ہے, اب ہماری نظروں میں ایک جیسے ہیں. اگر ایک انسان انفاق کرتا ہے راہ خدا میں اور دوسرا بخیل ہے, کچھ بھی نہیں راہ خدا میں دیتا, ہماری نگاہوں میں دونوں ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. یہ دیواریں جب گر جائیں, حق مخلوط ہو جاتا ہے باطل کے ساتھ اور باطل سرایت کر جاتا ہے حق کے اندر. ان دیواروں نے اور سرحدوں نے حق کو جدا رکھا ہوا ہے باطل سے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ دیوار گرا دیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے, یہ سب ایک جیسے ہیں, اور بعض اوقات کسی دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, اپنی کسی پسندیدہ آدمی کو تحفظ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, یعنی یہ دیواریں گرا دیتے ہیں. بنو امیہ نے یہی کام کیا کہ اہل بیت کا مقام کم کرنے کے لیے, اہل بیت کی مرکزیت اور محوریت ختم کرنے کے لیے, اور دوسروں کو اہل بیت کے برابر لانے کے لیے, یا اہل بیت کو گٹا کر دوسروں کی سطح پر لانے کے لیے یہ سرحدیں گرا دی انہوں نے, یہ دیواریں گرا دی جو قرآن نے قائم کی, جن کو قرآن نے ذکر کیا کہ خبردار تل کا حدود اللہ, یہ حدود خدا ہے, وہ حدود خدا سے جو تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے, یہ کام مت کرنا, ظلم ہے یہ. کسی کا مال چھین لینا بھی ظلم ہے, کسی کو قتل کرنا بھی ظلم ہے. اور وہ دیوار جو خدا نے کھڑی کی ہوئی ہے حق و باطل کی جدائی کے لیے, اس کو گرا دینا بھی سب سے بڑا ظلم ہے. الٹے دین میں اور باجونی دین میں اور سمجھوتے کے دین میں حق و باطل سب ایک ہے, سب ایک ہے. آپ کسی کو اچھا نہ کہو, کسی کو برا نہ کہو, یزید کو بھی برا نہ کہو گے, غیبت ہو جائے گی اس کی. امریکہ کے خلاف نہ بولو گے, دل ٹوٹے گا اس کا. یہ دین سمجھایا گیا ہے, تعلیم دیا گیا ہے. اس وجہ سے وہی مرجعہ کا دین, معاویہ کا ترویج کردہ دین سرایت کر گیا آج تمام فرقوں کے اندر, اور ہم یہ سوا دیکھ رہے ہیں. اس لیے اکثریت دنیا لا تعلق بیٹھی رہتی ہے. غزہ میں قیامت ٹوٹتی ہے, عرب و عجم خاموش بیٹھے ہوئے. کیوں فقط ایک جگہ سے آواز اٹھتی ہے؟ کیوں فقط انقلاب سے آواز اٹھتی ہے, وہ رہبر انقلاب سے آواز اٹھتی ہے؟ صرف ایک خاص تفکر کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں, اس کے لیے دوسرے نہیں بولتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین ان کو اجازت نہیں دیتا غزہ کے مظلوموں کے لیے بولیں اور اسرائیل کے خلاف اظہار نفرت کریں. جیسے میں نے حج کی مثال دی, کیوں امام خمینی اصرار فرماتے ہیں, وہ رہبر اصرار کرتے ہیں کہ حج میں مشرکین سے برات کے مراسم عین طواف کی طرح و سائی, صفا و مروہ کی سائی کی طرح و قربانی کی طرح واجب و لازم ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. لیکن دوسرے نہیں کرتے یہ کام. ایک سال توفیق ہوئی آج پہ شرف یاب ہونے کی, وہ مومنی تھے, سارے مومنی اردو زبان, اور انہیں کہا کہ آپ جائیں وہاں شرکت کریں. وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا, کہا کہ چلے یہی اپنے خیمے میں ہی یہ کام کر دو, یہ عبادت کرنی تو ہے آپ کو, اظہار برات تو کرنا ہے آپ کو مشرکین سے, اپنے خیموں میں ہی کرو, کم از کم دعا کم از کم کر لو, دعا کے ذریعے ہی مشرکین کے خلاف ایک دعا ہی کروا دو تاکہ نہ خدا نابود کرے مشرکین کو. فوراً کناتے لگا کے اپنے اپنے کاروان الگ کر لیے بیچ میں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا آپ نے؟ اس لیے کہ دین ان کو اجازت نہیں دیتا, ان کا یہ مذہب, یہ مرجیہ والا مذہب اجازت نہیں دیتا ان کو, یہ معاویہ کا ترویج کردہ دین اجازت نہیں دیتا ان کو. یہ دین کہتا ہے یہ شر ہے, سیاست ہے, حج کے اندر یہ سیاست بازی ہے. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں سید الشہداء نے جب حاجیوں سے کہا کہ کل میں جا رہا ہوں احرام کھول کے آپ میرے ساتھ آؤ, ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ اے حسین سیاست کرنی ہے تو حرم سے باہر جا کر کرو, یہ مقدس جگہ ہے, یا سیاست کی جگہ نہیں ہے, یا نہیں کریں آپ سیاست, ہم یہاں عبادت کے لیے آئے, ہم نے صرف عبادت کرنی ہے یہاں پر. یہ مرجعہ کا مذہب ہے, یہ معاویہ کا مذہب تھا. یعنی ایسا مذہب پھیلا دو کہ یزید بھی محفوظ ہو جائے, ظالم بھی محفوظ ہو جائے, ستمکار بھی محفوظ ہو جائے, مومن و ستمکار ایک جیسے نظر آنا شروع ہو جائے. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے حکم دیا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا, کبھی بھی ظلمت و نور کو ایک نہیں سمجھنا, عام و بصیر کو ایک نہیں سمجھنا, عالم و جاہل کو ایک نہیں سمجھنا, معماران مسجد و خدام زائرین اور مجاہدین در راہ خدا کو ایک نہیں سمجھنا. اسی یہ متعدد آیات ہیں, ہمارے پاس فرصت کم ہے, وظاہراً آج آخری فرصت ہے ہماری. ایک آیا میں اور آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں بیان کروں, اگر اس ماحول میں فضا میں ہو سکے ممکن تو. درود پڑھیے محمد والے. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ آیا ایک پورا مضمون ہے, سیاق ہے چند آیات کا, جن میں مومنین کو ایسے موقع پر ہدایت اور رہنمائی کی جا رہی ہے جہاں پر جہاد لازم ہے, مومنین کے اوپر دفاع واجب ہے. جہاد اسلام کے اندر دفاع ہے, ہمیشہ دفاع ہے اسلام. اور قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اگر لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اگر دفاع نہ ہو زمین فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ منکرین و مشرکین و مفسدین مسلسل فساد پھیلا رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا بھی ہو, ہم ان سے اپیلیں کرتے ہیں کہ آپ فساد نہ پھیلائیں, یہ نہیں ہے دفاع. ظالموں سے جا کر بھیک مانگنا کہ آپ ظلم نہ کرو ہمارے ساتھ, یزید سے جا کر کہنا ظلم روک دو آپ, دفاع کی ضرورت ہے, یزیدیت کے خلاف دفاع کی ضرورت ہے. خصوصاً آج اگر دفاع نہ ہوا جو بھی دفاع نہیں کر سکا وہ ختم ہو جائے گا, یہ مٹ جائے گا, وہ قانون ہے یہ. اور قرآن نے فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیاع, اگر تم نے دفاع نہ کیا سب سے پہلے خرابی تباہی تمہارے دین سے شروع ہوگی, تمہارا دینی مراکز پہلے ویران ہوں گے, پھر اس کے بعد تمہارے گھر ویران ہوں گے, اور اس کے بعد تمہارے بزنس ویران ہوں گے, تباہی پھیل جائے گی. ہم آج قرآن کو چھوڑ کر نجومیوں پر زیادہ اعتقاد ہے, قرآن کے بجائے جنتریوں پر زیادہ اعتقاد ہے. قرآن نے صاف طور پر راستے لکھے ہوئے ہیں, ہم نجوم و ستارے دیکھ کر نہ کہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے, یہ نجوم بازی سے صرف تشویش بڑھتی ہے, اضطراب پھیلتا ہے. لیکن قرآن سے اگر آ کر دیکھیں فریضہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. قرآن نے دو راستے ہمیشہ بتائے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ستارے یوں ہیں اور سیارے یوں ہیں تو یوں ہونے والا ہے, آپ اس طرح سے کرو. یہ نجومیوں کا طریقہ کار ہے کہ ابھی قمر فلاں میں ہے, وہ شمس فلاں میں ہے, وہ برج فلاں میں ہے, اور اب آپ کو یوں تدابیر کرنی چاہیے, یوں تدابیر کرنی چاہیے. یہ اصل دین اجازت نہیں دیتا, یہ محرمات میں سے نجوم بازی. مشرق و مغرب کو دیکھ کر ہم نجومی خیالات بنانا شروع کریں. قرآن نے ہمیشہ کہا دو راستے ہیں, ایک نجات کا راستہ, ایک تباہی کا راستہ ہے. ستارے جدھر بھی جائیں آپ کا انجام وہی ہوگا جس راستے کو آپ نے انتخاب کیا. ستاروں سے کیا تعلق ہے آپ کا, انگوٹھیوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ انگوٹھی جو آپ خود خریدتے ہیں اس کو خود بچاتے ہیں, اکثر اوقات گم ہو جاتی ہے. جو انگوٹھی گم نہ ہو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, وہ انگوٹھی آپ کو کیسے بچائے گی؟ جو اکثر رہ جاتی ہے وضو خانے میں, پھر اعلان ہوتا ہے کسی مومن کی انگوٹھی رہ گئی ہے, تو مومن اتنا تو خیال کرے جو انگوٹھی خود کو محفوظ نہیں رکھ سکی, مجھے خیال رکھنا ہے اس کا, وہ انگوٹھی مجھے کیسے بچائے گی؟ مومن کی صفات میں سے انگوٹھی پہنے لیکن زینت سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر, مستحبات میں سے پہنے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے پہنے, اس کا کیا ربط ہے ستاروں سے, اس کا کیا تعلق ہے آپ کے رزق سے؟ یہ خرافات ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ فلاں بچہ جب سے پیدا ہوا ہے گھر میں رزق آنا شروع ہو گیا ہے, یہ بہو جب سے آئی ہے گھر میں نحوست پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. غلطی خود کرتے ہیں کسی اور کے گردن میں ڈال دیتے ہیں, یہ سب نجوم بازی ہے. اصل ہمارا جو وہ ذہنی ڈھانچہ بنا ہوا ہے سوچ کا, وہ نجومی ہے. ہندوستانی کلچر کی وجہ سے ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ سارا نجوم سے باہر نہیں آتے, ہم کسی شعبے میں نجوم سے باہر نہیں آتے. نام رکھنا ہے نجوم کو دیکھ کر نام رکھو. ستارے کیا کہتے ہیں, کیا نام ہونا چاہیے؟ وہ بابا بیٹھا ہوا ہے, ستارے آپ کو نکال نکال کے دیتا ہے. اگر وہ اتنے ستارہ شناس ہوتا, دیکھیں بہترین کام یہ ہے کہ آپ ان نجومیوں کی اپنی زندگی دیکھو کہ جو کہتے ہیں وہ خود وہی کرتے ہیں کام یا نہیں کرتے. اگر اس کو پتا ہوتا کہ کن پتھروں کے اندر رزق ہے, وہ کن ستاروں سے لنک ہے, تو وہ پاگل ہے کہ آپ کو وہ پتھر بتائے گا وہ راز رزق کی, وہ پتھر خود کیوں نہیں پہنتا؟ وہ خود سوار روپے میں گزارا کرتا ہے جو آپ سے لیتا ہے, اور آپ کو پتھروں کے حوالے کر دیتا ہے. چونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کی کھوپڑیاں پتھروں سے بھی گئی گزری ہیں, چونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ کچھ دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی گئے گزرے, زیادہ سخت ہیں, او اشد قسوتن من الحجارہ, پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے. ہر شعبے میں نجوم, ہر شعبے میں نجومیوں جیسی پیشن گوئیاں نہ کریں, نہ ان پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں, نہ خراب کریں. قرآن آپ کے پاس ہے, اہل بیت آپ کے پاس ہیں, دو راستے ہیں, ہمیشہ دو راستے ہیں, ایک نجات کا راستہ, ایک ہلاکت کا راستہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجام وہی ہوگا جو راستہ آپ اپنائیں گے. اگر آپ نے نجات کا راستہ اپنایا, وہ نجات مل جائے گی آپ کو. اگر آپ نے ہلاکت کے راستے پہ چلے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نجوم جو جدھر بھی جائے, نجوم کی پرواہ نہیں کرو آپ. اس وقت امریکہ ہزار غلطی کرے, گورے کو بٹھائے, کالے کو بٹھائے, ریڈ کو بٹھائے, یلو کو بٹھائے, جس زہر مار کو بٹھانا ہے بٹھائے, ہمارا انجام وہی ہوگا جو ہم نے انتخاب کرنا ہے, ہم نے اختیار کرنا ہے. ہمارا انجام ان گورے کالوں کے اختیار میں نہیں ہے, ہماری سرنوشت خدا نے خود ہمارے ہاتھ میں دی ہے. ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں قرآن دیا ہے کہ تم جہان بدلو. جہان تمہیں نہیں بدل سکتا, تم اپنے مالک ہو, یہ دنیا تمہارے لیے ہے, تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو. عزیزان, عالم خدا چلا رہا ہے, یہود نہیں چلا رہے ہیں. یہود کے ہاتھ میں طلوع و غروب نہیں ہے, یہود کے ہاتھ میں ہماری سرنوشت نہیں ہے, یہود کے ہاتھ میں ہماری تقدیر نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہیں. ایک ذلیل طبقہ کس طرح سے لوگوں کی سرنوشت کا مالک بن سکتا ہے؟ اتنا پروپوگنڈا کیا گیا یہود 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 کہ اب ایک شخص واقع بیمار ہو جاتا ہے آدمی یہ باتیں سن سن کے. بس بیمار ہیں, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ایک بزرگوار ابھی ہیں, موجود ہیں, خدا ان کو صحت و سلامتی دے جسمانی اور روحانی طور پر. وہ آئے اور ان کو جیسے ہوتا ہے مہمانوں کے لیے چائے دی, وہ چائے نہیں پی انہوں نے. انہوں نے کہا کہ یہ یہود کی سازش ہے, اس چائے کے اندر ہیروئن پڑی ہوئی ہے. چائے کے اندر, پتی کے اندر کہا کہ یہ ہیروئن ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان قوم کو ہیروئن کے محتاط کریں, مست کریں. وہ بیماری ہے یہ انسان کو. مرچوں میں کہا مرچیں بھی سازش ہیں, یہ مرچیں بھی یہود کی سازش ہے. کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ مرچیں ہندوستانی کھاتے ہیں, یہودی مرچیں نہیں کھاتے. اب جو چیز بھی یہاں ہو رہی ہے وہ کیا, یہ یہود نے کروائی ہے. ایک چھوٹا بچہ, اسے صاحب نے پوچھا کہ آپ کون سی کلاس میں ہو, اس نے کہا نہیں بتاتا میں آپ کو. چھوٹا سا بچہ, اس نے کہا کیوں نہیں بتاتے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے جو بھی بتایا تم کہو گے امریکہ کی سازش ہے یہ. وہ کہا میں دوسری کلاس میں ہوں, آپ کہو گے یہ ایک امریکہ کی سازش ہے. اگر میں نے کہا تیسری کلاس میں ہوں, آپ کہو گے یہ بھی امریکہ کی. یہ بیماری ہے, ہمارے اعصاب پر اتنا مسلط کر دیا گیا صبح شام سوچ 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 کے اور اتنے تذکرے کر کر کے یہ نجوم بازی, کہ یہود مسلط ہو گئے ہمارے اعصاب کے اوپر. گویا ہم کچھ بھی نہیں ہے مسلمان, ہمارے لیے سب فیصلے وہ کرتے ہیں. نہ آغا, میں اور آپ اپنا راستہ خود چن سکتے ہیں. جو راستہ ہم چنیں گے, جو ابھی چل رہے ہیں, یہ بھی اپنا چنا ہوا راستہ ہے. اگر اس کو بدلنا چاہے تو بھی اپنا چنا ہوا راستہ ہے. آج آپ بدل دیں اپنا راستہ, یہ امت مسلمہ آج اپنا راستہ بدل دے, یہ دنیا کو بھی بدل دیں گے, یہ امریکہ کو بھی بدل دیں گے. ممکن نہیں ہے کہ یہ چند ملین یہودیوں کو اس ملک سے نکال کر پھینکنا باہر. امام کوئی نہیں فرماتے اگر ایک بالٹی پانی سب مل کر پھینکو یہ بھاگ جائیں گے, غرق ہو جائیں گے اس کے اندر. نجوم نے ان کو نہیں ہم پر مسلط کیا, عربوں کی بےغیرتی نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے, مسلمان حکمرانوں کی ذلت نے ان کو ہم پر مسلط کیا, بے شخصیت حکمرانوں نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے, اور بکے ہوئے درباری علماء کی وجہ سے یہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں, جنہوں نے قوم کے عقیدے سے اور عقیدت سے سوء استفادہ کیا. قرآن پر یقین رکھیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اگر درست راہ پر چلو, ممکن نہیں ہے کوئی آپ پر مسلط ہو سکے. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, خدا نے کفار کو مومنین پر مسلط نہیں کیا, بلکہ اللہ کا وعدہ ہے لا تحزنوا, آپ گھبراؤ مت, لا تحنوا, زاپ مت دکھاؤ, یہ نسخہ ہے, یہ فارمولا ہے, لا تحنوا ولا تحزنوا, کمزوری مت دکھاؤ, زاف مت دکھاؤ, ارادے میں زاف مت دکھاؤ, باتوں میں زاف مت دکھاؤ. عمل میں کمزوری مت دکھاؤ، اگر تم نے کمزوری دکھائی مغلوب ہو جاؤ گے. لا تاہنو کمزوری مت دکھاؤ، ولا تحزنو گھبراؤ بھی مت، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو غلبہ تمہارا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، غلبہ مومنین کا ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ کامیابی اہل حق کی ہے، اس دنیا پر حکومت اہل حق کریں گے، ممکن نہیں یہ باطل اس پر چھا جائے، بشرطی کہ اہل حق ضعف نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھائیں، اور نجوم کے تابع نہ ہو جائیں، اپنے ارادوں کے ساتھ، اپنی خود اعتمادی کے ساتھ، اور اللہ پر بھروسہ کر کے جو راستہ انتخاب کریں. جب اسلام صرف ایک فرد مکہ کی سرزمین پر، ایک نفر صرف اسلام کا داعی تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور اسلام چھا گیا پوری دنیا پر، آج تو 1 ارب مسلمان موجود ہیں، آج تو ان کے پاس وسائل موجود ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مغلوب ہو جائیں؟ نجوم سے کبھی بھی ہمیں حقیقت نہیں ملے گی، نجوم سے فقط تردید بڑھے گی ہماری، نجوم سے تشویش بڑھے گی، ڈر زیادہ لگے گا ہمیں، خوف زیادہ آئے گا ہمیں. قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے اعمال درست کر لو، دفاع کرو اپنا، جو چیز آپ کو خطرے میں لگ رہی ہے اپنی دفاع کرو اس کا، اگر آپ میدان میں رہے دفاع کرتے رہے کوئی چیز نابود نہیں ہوگی تمہاری، ساری دنیا ویران ہو جائے تم ویران نہیں ہوگے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، دوسروں کے سہارے پہ چھوڑ دیا کہ جدھر وہ لے جائے ہمیں ادھر جائیں گے ہم، بولے پھر معلوم ہے کہ کہاں لے جائیں گے وہ. دفاع کرو، اس دفاع کے لیے خاص پورا نظام اللہ نے بیان کیا ہے. یہی پر آ کر فرمایا کہ اللہ نے کچھ سرحدیں قائم کی ہیں، کچھ باؤنڈریاں خدا نے بنائی ہیں، ان کو خیال رکھو، ان کا احترام کرو، جو اللہ کے نزدیک مکرم ہے وہ بزرگ، اس کو تم بھی بزرگ سمجھو، جو اللہ کے نزدیک عظیم ہے تم بھی اس کو عظیم سمجھو، جس کو خدا بڑا کہہ رہے تم بھی اس کو بڑا کہو، جس کو خدا نے تحقیر کی ہے تم بھی اس کی تحقیر کرو، نہ ملاؤ یہ دیواریں آپس میں، نہ گھراؤ ان کو، ایک نہ کرو ان کو. عموماً ہوتا ہے تذکرہ جب ہوتا ہے، مثلا فرض کر لیں اگر راہبر کا کوئی قول بیان کریں، فوراً جا کے ڈھونڈیں گے ایک کسی آدمی کا تاریخ سے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، وہ آپ کیوں کرتے ہو راہبر کے ساتھ، کیوں دوسروں کو ملاتے ہو آپ؟ جب رسول کی بات ہو تو کیوں کہتے ہو کہ فلاں دانشور کا بھی یہ کہنا؟ مثلا ایک جگہ اگر رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ارسطو افلاطون کو نہ لے کر آؤ بیچ میں، یہ نہ کہو کہ ارسطو بھی یہی کہتا ہے، افلاطون بھی یہی کہتا ہے. اگر ایک جگہ امام کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک جگہ معصوم کی بات ہو رہی ہے کہ معصوم یوں فرماتے ہیں، تو نہ کہو کہ صحابی بھی یوں فرماتے ہیں. جو ہم ست نہیں ہے ان کا، ان کو نہ لاؤ ان کی سطح پر، یہ سرحدیں گراؤ گے تباہی پھیل جائے گی. اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہی مشکل پیش آئی، سرحدیں گرا دی گئی. وہ جو قرآن نے قائم کی، جو رسول اللہ نے قائم کی، امت کو جن سرحدوں کی طرف متوجہ کیا، وہ سرحدیں ہم نے گرا دی، اور گرا کے آج یہ حالت ہے ہماری. آج کیوں شیعہ و سنی بنے ہوئے، اور کیوں ایک دوسرے کے دست میں گریبان ہیں؟ کیوں ہماری ساری توانائیاں اس فرقے کے خلاف، اور ان کی ساری توانائیاں ہمارے خلاف، اور دونوں مل کر ایک دوسرے کے خلاف اپنی توانائیاں ضائع کرنے میں مشغول؟ درحالی کے دشمن دونوں کا دین کا وہ محفوظ بیٹھا ہوا ہے مطمئن تسلی کے ساتھ. اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ یہ سرحدیں گرا دی گئیں، یہ باؤنڈریاں گرا دی گئیں، گرا کر ان سرحدوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا گیا ہمیں. قرآن ہمیں کدھر رہنمائی کرتا ہے، ہم جاتے کدھر ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی فوج کو، سپاہ کو، کہا کہ تمہاری حالت اس اونٹوں کی قطار جیسی ہے، بے مہار و بے لگام، ان وحشی اونٹوں جیسی ہے کہ جس کو ایک طرف سے سمیٹو، اکٹھا کرو، دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں، ادھر سے آ کے ان کو اکٹھا کرو سمیٹو، دوسری طرف سے تتر بتر ہو جاتے ہیں. فرمایا میں کیا کروں تمہارا؟ اس جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہو جن کو ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے اکٹھا کرتا ہوں تیسری طرف سے بھاگ جاتے ہیں. کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ سرحدیں گرا دی گئی ہیں. ان میں سے سورہ مبارکہ نساء میں میں سارا وہ آیات نہیں پڑھتا، صرف جو مد نظر آیت ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد. سورہ نساء کی آیا 95 ہے، 95. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلاً وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیما. بہت ہی منفرد آیت ہے یہ اپنے لب و لہجے کے لحاظ سے. ایک ہی مطلب کو تین دفعہ ایک آیت میں دہرایا گیا ہے، ایک ہی بات تین دفعہ ایک ہی آیت میں دہرائی گئی ہے مختلف لہجوں کے ساتھ. بیان کیا کر رہی ہے آیا؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون. مومنین کے دو گروہ کی ہے، مومنین کے، نہ کہ مومن و غیر مومن. خود مومنین میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، اس کو غور سے توجہ فرمائیے گا. مومنین کے دو گروہ ہیں، لا یستوی القاعدون من المومنین والمجاہدون. یعنی مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، اہل قعود، قاف کینچی والا، عین و دال، قائد عین کے ساتھ، قائد نہ راہبر و لیڈر جس طرح لکھا ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، وہ اور ہے عین کے ساتھ. جس طرح آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، اقعد اسی سے ہے، اسی لفظ اقعد سے یہ قعود ہے. قعود کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، قعود و قیام یعنی اٹھنا اور بیٹھنا، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں. قائد عین کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی، اہل قعود یعنی بیٹھے ہوئے آدمی. اس کے مقابلے میں ہے اہل قیام یعنی مجاہدین، یعنی استادہ لوگ، برپا لوگ. اس قعود و قیام سے مراد جسمانی قعود و قیام نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ جو چار زانو یا دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اہل قعود قرآن ان کو کہہ رہا ہے، اور جو کھڑے ہوئے ہیں پاؤں پر وہ اہل قیام ہے، نہ. اس قعود و قیام سے مراد امت کی حالت ہے، مومنین کی حالت ہے، یعنی وہ مومنین جو حالت نبرد میں ہیں، جو حالت قیام میں ہیں، جو حالت دفاع میں ہیں، جو راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اپنے اموال کے ذریعے، اپنی نفوس کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، جو دین کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ اہل قیام ہیں. ان کو کہا گیا اہل جہود و اہل جہد، یعنی جو اہل مبارزہ ہے، اہل کوشش، متحرک و فعال. اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں قعود و قیام کا یا مجاہد و قائد کا، قائد یعنی غیر فعال لوگ، غیر فعال، جن کی کوئی دینی فعالیت نہ ہو، جن کی کوئی اجتماعی فعالیت نہ ہو، جو کسی نہ نظریاتی شعبے میں، نہ عقیدتی شعبے میں، نہ عملی شعبے میں، نہ کسی میدان میں موجود نہ ہو. ان کا کام فقط کیا ہے کہ بچے پیدا کرنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو تعلیم دلانا، ان کو شادی بیاہ کرانا، یہ ساری کوشش ہے ان کی. وہی کام جو حیوانات بھی کرتے ہیں، حیوان بھی بالکل یہی کام کرتے ہیں، صرف پبلک سکولوں میں نہیں ڈالتے اپنے بچوں کو، باقی سارے کام مشابہ ہیں. بچے وہ ہم سے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور پالتے بھی بہت خوب پالتے ہیں ان بچوں کو، موٹا تازہ کر کے قربانی کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں، پھر آپ جا کر خرید کے ان کو کھاتے ہیں. یعنی اتنا عمل حیوان اور انسان میں مشترک ہے، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، پڑھا لکھا کے نوکریاں دلوا کے پھر شادی کرا دینا، پھر سرخرو ہو کے اب مرنے کے لیے تیار ہوں. خوب خدا پوچھے گا کیا کیا؟ کہے گا ایک درجن بچے پیدا کیے، پھر ان کو پڑھایا ہے، پھر ان کو میں نے شادی کروائی ہے، اب ان کے ذمہ کر کے اگلی تولید ان کے ذمہ کر کے خود ادھر آ گیا ہوں میں. بڑا ہنر تیر مار کے آئے ہو تم. ہمیں خدا نے انسان بنایا ہے نو کی بقا کے لیے تولید نسل ضروری ہے تاکہ یہ نسل باقی رہے. مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا کرنا پڑھانا اور بیانا ان کو, یہ مقصد زندگی ہے. یہ آپ کے فرائض میں سے ہے, واجبات میں سے ہے جس کو انجام دینا ہے, لیکن مقصد کچھ اور ہے. مقصد خود بھی کہیں پہنچنا ہے, اپنی اولاد کو بھی کہیں پہنچانا ہے, اپنے معاشرے اور امت کو بھی کہیں پہنچانا ہے. اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جو فعال ہیں کچھ کر رہے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے اہل جد و جہد. اہل جد و جہد یعنی جو پوری سنجیدگی کے ساتھ, عزم کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ ہمیشہ اس راہ میں کوشاں ہے, ان کو قرآن کہتا ہے اہل جہد و مجاہد. مجاہد یعنی راہ خدا میں فعال انسان, اور اس کے مقابلے میں استعمال کیا قائد, قائدون جس کی جمع ہے پلورل حالت اس کی قائدون. قائدون یعنی بیٹھے ہوئے, یعنی بیکار, یعنی غیر فعال لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے. البتہ جو کر رہے ہیں اسے قرآن نے فعالیت نہیں سمجھا, بلکہ کچھ لوگوں کو قرآن نے کہا کہ یہ از نظر عملی خسارے میں ہے. یہ یعنی وہ عامیانہ زبان یا بازاری زبان کے مطابق, یعنی کہ جیسے کچھ مالی طور پر کنگلے ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ عملی طور کے کنگلے. قرآن کا لفظ یہی ہے کہ کچھ کہا کہ رسول اللہ کو کہ بتائے آپ کو عملاً کنگلے کون ہیں, جن کے پلڑے میں کوئی عمل نہیں ہے, جن کے پاس کوئی عمل موجود نہیں ہے, حالانکہ بڑے تھکے ہیں, بڑا خون پسینہ ایک کیا انہوں نے, تھکاوٹ فراوان اس راہ میں اٹھائی ہے, لیکن ہے کچھ نہیں ان کے پاس. آج یہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا کے پیچھے لگے رہے, خوب کمایا انہوں نے عیش کی لذت اور سمجھ گئے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا, گمان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, جو فقط تفریح کرتے رہے کرواتے رہے ہیں. ایک انسان اپنی کارکردگی دکھاتا ہے, عموماً یہ تنظیمی لوگ کرتے ہیں یہ کام, سالانہ ان کا جب میٹنگیں یا جلسے ہوتے ہیں تو اس میں اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں. اس کارکردگی میں حلیم جتنی کھائی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے, بریانی جتنی کھائی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے, شیر مال جتنے کھائے ہیں وہ بھی سارے شامل ہوتے ہیں, رمضان میں جتنے پکوڑے کھائے ہیں وہ بھی کارکردگی میں شامل کر کے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے. یہ نہیں ہے, یہ قرآن کی نگاہ سے یہ فعالیت نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ کوشش کے زمرے میں آتی نہیں ہے چیزیں. یہ تمہارے لوازمات زندگی ہیں جو تمہیں پورے کرنے. اگر فعالیت کریں, صبح سے اتنے گلاس پانی پیا ہے, اتنا ناشتہ کیا ہے, اتنا میں نے لنچ کیا ہے, اتنا میں نے ڈنر کیا ہے, یہ تو فعالیت نہیں شمار ہوتی. اگر آپ یہی گھر میں جا کر کہو لیٹے رہو اور کھاؤ اور پیو اور پھر زوجہ بار بار کہے اٹھ کے کچھ کرو تو کہے کہ کر تو رہا ہوں, جو پکاتی ہو کھا رہا ہوں میں, تو یہ کام ہی تو ہے نا. یہ وہ جو کہتی ہے کچھ کرو, یعنی جو کوئی نوکری کرو, کچھ کماؤ, کچھ پیسہ لے کر آؤ, وہ جو کہہ رہی ہے فعالیت کرو, تو اس فعالیت سے مراد یعنی کوئی معیشت کے لیے کچھ کرو. ہر ایک کی فعالیت سے خاص مراد ہوتی ہے. اس سے پوچھے آپ کا آج کل آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں, بیکار ہیں. شوہر سے پوچھو کیا کرتے ہو, وہ کہتے ہیں کہاں بیکار ہوں, اتنا پان کھایا, اتنا گٹکا کھایا میں نے آج دن کو, اتنا مثلا میں نے یہ کیا وہ کیا. کہاں, وہ ایسے کہتے اس کا دماغ خراب ہے, مجھے بیکار سمجھتی ہے. وہ پک دیکھے گھر میں بالٹی بھر دی میں نے تھوک تھوک کے, وہ کہتی ہے بیکار ہو تم. جب زوجہ کہتی ہے بیکار ہے, یعنی گھر کی معیشت کے لیے, گھر چلانے کے لیے جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, باقی سارے کام کرتا ہے, اس کی نظروں میں بیکار ہو, بیکار کچھ بھی نہیں. قعود اللہ کی نگاہ میں قعود یا اہل قعود, قائد یعنی بیکار طبقہ. کون بیکار طبقہ؟ یعنی جو کچھ انہیں خدا نے کہا ہے وہ نہیں کرتے, خود ممکن ہے بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہو. انہوں نے ممکن ہے میلے لگائی ہوئی ہو, ممکن ہے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہو, ممکن ہے پارٹیاں بنائی ہوئی ہو. اصل ان کے پاس سونے کے لیے وقت نہیں ہے, جب دیکھو تھکے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہوں میں بیکار ہیں. جیسے یہ بچے بس صبح شام کرکٹ کھیلے, اگر گھر کو آئے تھکے ہوئے آتے ہیں نا یہ, اب والدین کیا کہتے ہیں کہ بہت کام کیا ہمارے بچے نے, ایک مالشی لے آؤ بچے کو دبائے. ابھی جب پڑھتا نہیں یہ بچہ, مطالعہ نہیں کرتا, امتحان پاس نہیں کرتا, والدین کی نظروں میں نکٹو ہے یہ, نکما. بہت اچھے بلے مارتا ہو لیکن والدین کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے یہ, کیونکہ واقعہ نہیں پڑھتا. ٹیچر کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے یہ, نکما و نکٹو ہے یہ. اسی طرح خدا نے یہ جو فرمایا کہ مومنین دو قسم کے ہیں, کون سے ہیں دو قسم کے؟ ایک فعال, جن کو کہا مجاہدون, اور ایک کہا نکٹو, اہل قعود, جو کچھ بھی نہیں کرتے, نکمے, کچھ بھی نہیں کرتے. اگرچہ ممکن ہے پیسے بڑے کماتے ہو, ممکن ہے شور شرابہ بہت کرتے ہو, ممکن ہے گھر بہت بڑا بنایا ہوا ہو انہوں نے, ممکن ہے اور دنگل بڑے کرتے ہو, لیکن جو خدا نے ان کے ذمے لگایا تھا وہ کام نہیں کیا انہوں نے, اس لیے اللہ کی نگاہوں میں نکٹ ہوئے. لا یستوی القاعدون, لا یستوی القاعدون من المؤمنین, مومنوں میں سے جو قعود والے ہیں, قاعدون غیر اول الضرر, البتہ وہ مومنین, چونکہ خدا نے انصاف سے کام لیا, خدا کی ذات سب سے بڑی انصاف کرنے والی ذات ہے, عادل. کچھ ایسے ہیں جو جن کے پاس عذر ہے, یعنی اہل قعود ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, اس کی وجہ یہ کہ طاقت نہیں ہے ان کے اندر, یا بوڑھے ہو گئے ہیں, مریض ہو گئے ہیں, اپاج ہو گئے ہیں, کسی بھی وجہ سے مجبور ہیں, یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو کہا یہ بے شک کچھ نہیں کرتے, ان کو نہیں ہم مذمت کر رہے, یہ مومنین ہیں, اچھے مومنین ہیں, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی اور مجبوری کی وجہ سے اگر کچھ نہیں کر رہے تو یہ مستثنا ہے. لیکن جن کو کوئی عذر نہیں ہے, بغیر ضرر و عذر کے کچھ بھی نہیں کر رہے, کوئی فعالیت نہیں ہے, یہ ہمارے نزدیک لا یستوی, برابر نہیں ہے. یہ اہل قعود والمجاہدون, مجاہدون اور قائدون ہماری نگاہوں میں برابر نہیں. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہے, تمہاری نگاہ میں بھی برابر نہیں ہونے چاہیے, تم بھی ان کو ایک نہ سمجھو. مجاہدین ادھر, راہ خدا و اہل قعود. لا یستوی القاعدون, ٹھیک ہے یہ آ رہی ہے لائٹ. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, کون سے مجاہدین؟ بے اموالہم و انفسہم, جو راہ خدا میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں, ان کو آپ اہل قعود جیسا مت سمجھو, ایک نہیں ہے, لا یستوی. اس کے بعد دوبارہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم و انفسہم علی القاعدین درجہ. پہلے مرتبے میں یہ فرمایا کہ یہ ایک جیسے نہیں ہے, بس فرق ہے ان میں. وہ فرق کیا ہے؟ اب ممکن ہے بعضوں کے ذہن میں آئے کہ یہ جو نکھٹو ہیں یہ بہت بارتا رہے, اور وہ جو مجاہد در راہ خدا ہیں وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, پاگل ہیں وہ, بعض یوں سمجھتے ہیں. فرمایا نا, اس طرح نہیں گمان کرنا. وہ جیسے میں نے اشارہ کیا تہران کے سیمینار کا, کہ شہید کے بارے میں ایک بزرگوار نے گفتگو کی, دوسرا بہت برہم ہوا آ کر, اور انہوں نے آ کر کہا کہ نا یہ ان کا کیا فضیلت ہے, یہ گولی لگی ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ بہت بڑھ گئے ہیں. اصل فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو ساری زمین اپنے گھر کے اس بیسمنٹ سے باہر نہیں آئے, اندر ہی کتابیں لکھ لکھ کے, یہ لکھتے گئے, دیمک چاٹتی گئی, کہا یہ سب سے افضل لوگ ہیں. بساؤ کا ذہن ٹیڑھا ہو جاتا ہے, کھوپڑی ٹیڑھی ہوتی ہے, ٹیڑھی کھوپڑی میں ٹیڑھا فیصلہ ہوتا ہے. خداوند نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قاعدون و مجاہدون برابر نہیں ہیں. اس آیہ سے ہمیشہ ہم نے استخارے نکالے ہیں, آیہ کیا کہہ رہی ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس آیہ کے ساتھ؟ ہمیشہ آتے ہیں مولانا استخارہ نکالیے, کیا کرنا ہے, لڑکے کی شادی کرنی ہے, استخارہ نکالا, یہی آیہ آئی. اتفاقاً اول میں لکھی ہوئی ہے, صفحے کے پہلی آیہ ہے, یہ استخاروں کے لیے نکلتی ہے اکثر. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون, مولانا استخارہ نکالتے ہیں, یہ آیہ آتی ہے, کہتے ہیں بہت اچھی ہے, شادی فوراً کر دو. کیوں؟ کیوں کیا آیا ہے قرآن میں؟ کہتے ہیں کہ لا یستوی القاعدون والمجاہدون, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قائدون و مجاہدون ایک جیسے نہیں ہیں. بس شادی کے لیے بہت اچھی آیت ہے یہ. تو کیا ربط ہے اس کے شادی سے؟ اس کا کیا ربط ہے شادی سے؟ اس آیت کو استخاروں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مردوں کے لیے؟ جب یہ آیا ہم پڑھتے ہیں مردہ بخشوانے کے لیے تو مردہ بھی جواب میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کہہ رہی ہے مجھے نہیں کہہ رہی, مجھ سے کیا تعلق ہے اس آیت کا, میں تو مر گیا ہوں. یہ تجھے کہہ رہی ہے کہ اگر تم اہل قعود ہو تو خدا کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہو, اور اللہ کے نزدیک اہل قعود اور مجاہد برابر نہیں ہے. ہم اس کو مردے کی طرف پاس دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم. خداوند تبارک و تعالی نے برتری دی ہے, فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے انفس اور اپنے اموال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں. علی القاعدین درجہ, یعنی خدا نے ان کا مقام و مرتبہ جو اہل قعود ہیں ان پر خدا نے مجاہدین کا مرتبہ بہت بلند قرار دیا, بہت بلند مرتبہ قرار دیا. ایک قابل مقایسہ نہیں ہے, قابل موازنہ نہیں ہے, یعنی ان کو آپس میں ملاؤ ہی نہیں. اگر ملانا بھی ہے دو مجاہدوں کو آپس میں ملاؤ کہ ان میں بڑا مجاہد کون ہے, نہ کہ یہ قائد اور مجاہد کو کہو کہ ان دونوں میں برابر کون ہے. مثلا ایک آدمی ہے وہ اچھی فرض کریں سلام و سوز پڑھتا ہے, اچھا آواز خدا نے اس کو دی ہوئی ہے, نوح پڑھتا ہے اچھا. ایک دوسرا ہے وہ میری طرح بے سورا, اس کو کچھ نہ پڑھنے کا ہے نہ کچھ بھی. آپ ان دونوں کو آپس میں موازنہ کرو گے ان میں سے کون اچھا پڑھتا ہے, وہ ایک پڑھتا ہی نہیں ہے. دو پڑھنے والوں میں موازنہ کرو, ہمیشہ تقابل کرو کہ کون اچھا پڑھتا ہے. ایک پڑھتا ہے ایک پڑھتا ہی نہیں ہے, ایک کھیلتا ہے ایک کھیلتا ہی نہیں ہے. یہ جو نہیں کھیلتا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا کھیلتا ہے, یہ وہ اچھا کھیلتا ہے. ایک کماتا ہی نہیں ہے, ان کے بعد ساتھ کہو کہ کون اچھا ہے ان میں سے. دو کماتے ہیں تو ان میں موازنہ کرو آپس میں. لہذا فرمایا کہ مجاہدین کو خدا نے قائدین کے اوپر عظیم فضیلت و مرتبہ عظیم عطا کیا ہے, لہذا اس وجہ سے قابل موازنہ نہیں ہے. کبھی بھی ان دونوں کو ایک پلڑے میں مت تولو, ایک ترازو میں مت تولو, ایک میزان میں مت تولو, یہ ظلم ہے. اس لیے امیر المومنین کا شکوہ نکلتا ہے فیا للہ وللشورا, اللہ کی دعائی اس شورا کے ہاتھوں, مجھے کن لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زمانے نے مجھے اتنا گرایا, ستم کیا مجھ پر کہ لوگ کہنے لگے علی و معاویہ, میرا تقابل معاویہ کے ساتھ کرنے لگے لوگ, کیونکہ میں معاویہ کے ساتھ کا آدمی ہوں, اس کی سطح کا آدمی ہوں, کہ اس کے ساتھ مجھے ملایا جائے. یہ دو دفعہ ہو گئی بات, تیسری دفعہ پھر اسی آیا میں قرآن مجید کا فرمانا ہے وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. البتہ خدا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, خدا نے ہر ایک کو حسنہ کا وعدہ دیا ہوا ہے, لیکن فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو اہل قعود پر, غیر فعال لوگوں پر بہت عظیم اجر و مرتبہ دیا ہے. ان کی منزلت خدا کی بارگاہ میں قابل توصیف نہیں ہے. اس آیہ کے اندر بہت لطیف نکات ہیں, بہت ہی ظریف, جن کی وضاحت کی ابھی گنجائش نہیں ہے, نہ یہ ماحول ہے کہ مزید اسے آپ کی زحمت کو اور اضافہ کروں. اور آیات دیگر فروان آیات ہیں اسی طرح کے مضمون کی آیات, کہیں پر فرمایا کہ اندھا و بینا ایک جیسے نہیں ہے, کہیں پر فرمایا مردہ اور زندہ ایک جیسے نہیں ہے, کہیں پر فرمایا مومن و فاسق ایک جیسے نہیں ہے. متعدد آیات میں لگ بھگ 20 کے قریب آیات بنتی ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ فارمولہ ذکر فرمایا کہ جو سرحدیں خدا نے قائم کر دی ہیں, انہیں ہرگز آپس میں مخلوط مت کرو. عزیزان, کیوں ایسے ہوا کہ سید الشہداء تنہا نکلے, سب کو پیغام ارسال کیے, مدینہ میں لوگوں کو دعوت دی, اپنی قریبیوں کو دعوت دی, دور والوں کو دعوت دی, آشناؤں کو دعوت دی, صحابہ کو دعوت دی, بنو ہاشم کو دعوت دی, دیگر قبائل کو دعوت دی, مکہ میں جا کر حاجیوں کو دعوت دی, عمرہ کرنے والوں کو دعوت دی, بصرہ و مصر و یمن کو دعوت دی, خراسان کو دعوت دی, سب لوگوں کو دعوت دی, لیکن فقط 72 تن سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں حاضر ہوئے. کس چیز نے ان سب کو روکا ہوا تھا؟ سب شہروں میں تو عبیداللہ نہیں گیا, عبیداللہ ابن زیاد فقط کوفہ میں گیا, چونکہ امام علیہ السلام کو کوفہ جانا تھا. باقی شہروں میں تو عبیداللہ نہیں گیا, باقی شہروں کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ اہل قعود تھے سب, قائدین, یعنی کربلا کے وقت جو بیٹھے رہے, جو کربلا کے وقت بیٹھے رہے, نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ. مجاہدین جنہوں نے اپنے اموال و انفس کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا, اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا, ان کو خدا نے برتری دی ہے, ان کو خدا نے عظیم درجہ دیا ہے. اور یہ قانون خدا ایک آیت کے اندر 3 دفعہ یہ بیان کرنا, لا یستوی القاعدون من المؤمنین من غیر اولی الضرر والمجاہدون, یہ مجاہدون و قائدون آپس میں برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, یہ بتانے کے لیے کہ یہ سرحدیں خدا کی نگاہ میں بڑی محترم سرحدیں ہیں. بعض اس کو خدمت دین سمجھتے ہیں, بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کا احترام بڑھانا چاہیے, ہر ایک کا احترام اپنی جگہ. کلن وعد اللہ الحسنی, ہر ایک کو خدا نے اگر اس کے نامہ عمل میں کوئی حسنہ ہے خدا ضائع نہیں کرے گا, اس کا اجر اس کو اللہ ضرور دے گا. لیکن یہ ظلم نہ کرو کہ اہل قعود کو اہل قیام کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ شمار نہ کرو. وہ مجاہدین جنہوں نے دفاع دین میں اپنا مال و جان سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, ان کو آپ ان لوگوں کے ساتھ مت ملاؤ. یہ سرحدیں گراؤ گے, ہمیشہ ظلم ہوگا, ہمیشہ ستم ہوگا, اور یہ ستم خدا کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ جو باؤنڈریاں میں نے بنائی تھی, جو دیواریں میں نے کھڑی کی تھی, تم نے کیوں گرائی؟ کس نے تمہیں کہا؟ اللہ خود مومنین کو تقسیم کر رہا ہے, لا یستوی المومنین, لا یستوی القاعدون من المومنین والمجاہدون. اللہ خود مومنوں کے دو دڑے کر رہا ہے, ان کو الگ کرو, ان کو الگ کرو, گل کو الگ کرو, گیہوں کو الگ کرو. اگر یہ اہل قعود مجاہدین کی صفوں میں گھسے رہے, یہ مجاہدین بھی ایک دن ٹھنڈے پڑ جائیں گے, یہ بھی ایک دن گھروں میں جا بیٹھیں گے, اس لیے کہ یہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, یہ ان کو متحد کرتے ہیں, انہیں بدنام کرتے ہیں, انہیں طرح طرح کے القابات لگاتے ہیں, ان پر تہمتیں اور بلیم لگاتے ہیں. اس لیے قرآن نے مجاہدین کو کہا کہ اگر تم جہاد در راہ خدا کرنے والے ہو تو سن رکھو, جہاد در راہ خدا کرنے والوں کے لیے ملامتوں سے ڈرنا درست نہیں ہے. لا یخاف فی اللہ لومت لائمین, جو مجاہد در راہ خدا ہے وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا. اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ملامتیں ہیں, اس لیے خدا نے کہا کہ ان کو الگ کرو, ورنہ یہ گن اس گندم کو کھا جائے گا. یہ جو چاند ایک آج نظر آتے ہیں یہ بھی نظر نہیں آئیں گے. اور یہی ہوا جب مجاہدین کے صفوں میں قعود والے داخل ہوئے تو انہوں نے مجاہدین کو بھی ڈرائنگ روموں میں جا کر بٹھا دیا, ان کو بھی جا کر ٹھنڈا کر دیا. انہوں نے کون دفاع کرے گا راہ خدا میں؟ کون دین کو بچائے گا؟ کون اقدار کو بچائے گا؟ کون پیغام کو بچائے گا؟ اہل قعود گھس گئے اسلام کی صفوں میں مجاہدین کے ساتھ. کوفہ چھونی تھا, کوفہ شہر بنایا گیا تھا خلیفہ دوم کے زمانے میں, روم کے بارڈر پر اور ایران کے بارڈر پر مسلمانوں کی بہت اہم چھونی بنائی گئی تھی, فوجی سینٹر بنایا گیا تھا تاکہ یہاں پر فوج بھی باقاعدہ رکھی جائے, اسلحہ بھی رکھا جائے, اور ان کے حملوں کو روکا بھی جائے, ان پر حملے کیے بھی جا سکے. یہ فوجی چھونی تھی. امیر المومنین نے جب اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا تو فوجی چھونی میں اپنا قافلہ دارالخلافہ منتقل کیا, اس لیے کہ تین بارڈر تھے امیر المومنین کے مقابلے میں, لہذا اور سب سے بڑا شام تھا, شام سے نپٹنے کے لیے قریب وہ کوفہ میں. کوفہ معمولی لوگوں کی جگہ نہیں تھی, کوفہ فوجی چھونی تھی جس میں سب فوج تھی, کوئی معمولی آدمی نہیں تھا اس میں, کوئی آدمی ایسے جا کر کوارٹر لے کے گھر لے کے نہیں رہ رہا تھا جیسے ابھی آپ کے پڑوس میں ادھر ملیر چھونی ہے, یا سب گھسے ہوئے اندر. جس کو شہر میں کوئی خطرہ نظر آتا ہے وہ کار چوری کا خطرہ ہے چھونی میں چلا جاتا ہے لے. ظاہر ہے ایسی چھونی جس میں سب گھسے ہوئے ہیں تو وہ فوج کو کیا کریں گے, لہٰذا وہ فوج کا بھی حالت دیکھ لیں ابھی کیا بن گئی ہے. جب سمگلر بھی چھونی میں چلے جائیں, ہر غلط کام کرنے والا پناہ لے چھونی میں جا کر, ڈکیت ڈاکو مار کے چھونی میں چلا جائے تو پھر فوج کو بھی لگ جاتی ہیں نا یہ بیماریاں. وہ خالص چھونی تھی, اس کے اندر کوئی اور نہیں آ رہا تھا, فقط فوج. لیکن یہ فوج سید الشہداء کے زمانے میں یہی فوجی چھونی کیوں ایسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کچھ اہل قعود گھس گئے تھے جنہوں نے ان مجاہدین کو بھی ٹھنڈا کر دیا, جا کر ان کو بھی بٹھا دیا, ان کو بھی نکھٹو نکمہ بنا دیا, غیر فعال کر دیا. غیر فعال, ایک عرب مسلمان غیر فعال اہل قعود اس وقت زمین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے غزہ کی کربلا برپا ہوتی ہے اور یہ عرب اور غیر عرب تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ان کے کانوں میں جو نہیں رہے گی؟ اس وجہ سے کہ سب اہل قعود ہیں. وہ خدا نے پہلے کہا تھا کہ ان کو الگ کرو, جدا کرو, ان کی صفوں کو ملاؤ نہیں, کبھی بھی عزیزان مکس نہ کرو ان کو, مجاہدین کو قعود کے ساتھ, اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے, اپنا جمع غفیر زیادہ کرنے کے لیے سب کو ایک کرو. سب کو ایک کرو گے مجاہد کوئی باقی نہیں رہے گا, سب کو ایک کرو گے فعال باقی نہیں رہیں گے. کبھی بھی فعال لوگوں کی صفوں میں غیر فعال لوگوں کو داخل مت کرو, غیر فعال لوگوں کے اوپر غیر فعال لوگوں کو مسلط مت کرو, ورنہ یہ بھی مجاہد نہیں رہیں گے. خود خدا تقسیم کر رہے مومنین کو, ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں اللہ نے تقسیم کیا مومنین کو, کہا مومنین ایک کیٹیگری کے نہیں ہے, یہاں بھی الگ رکھا ہوا ہے, قیامت میں بھی انہیں الگ رکھنا ہے, الگ الگ کیٹیگریز ہیں مومنین کی. حوروں والے مومنین الگ, ان کے خیمے الگ, جوس والے الگ, وہ دودھ لسی پینے والے الگ, وہ جن کو ہے نا کہ یار دودھ نہیں ملتا جنت میں, خالص دودھ ملے گا, خوب لسی بنائیں گے پیئیں گے وہاں پر, ان کو بالکل الگ, اور جو مجاہدین در راہ خدا ہیں ان کو الگ رکھا جائے گا, جنت میں بھی نہیں ملایا جائے گا. یہ حدیث ہے, میں بیان کر رہا ہوں حدیث ہے. حدیث میں ہے کہ وہ مومن جو اپنی زندگی میں کربلا نہیں گیا, کربلا نہیں گیا اور اس نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا, کربلا بھی نہیں گیا گناہ بھی نہیں کیا, اگر یہ جنت میں چلا گیا, کیونکہ گناہ نہیں کیا جنت میں جائے گا, اگر یہ جنت میں چلا گیا خدا اس کو مومنین کے ساتھ نہیں رکھے گا. کربلا جانے سے مراد صرف ایک ٹور نہیں ہے کھجوریں خریدنے کے لیے, کربلا یعنی اپنے زمانے کی کربلا میں جس نے قدم نہیں رکھا, اپنے زمانے کی کربلا سے جو دور رہا, اس کو خدا مومنین کے ساتھ قیامت میں بھی شمار نہیں کرے گا. الگ رہو تم. قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے مومنین کو تقسیم کیا, کہا یہ دو طرح کے ہیں, وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, اہل عربی جن کو گرامر پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں اس آیہ کی لطافت کو, مومنین میں سے کچھ رجال ہیں مرد ہیں اور کچھ کیا ہیں عورتیں. نہ عورتیں تو پہلے ہی باہر ہیں نا, مومنین میں تو نہیں ہیں, مومنات ہیں وہ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں, عورتیں مرد سب الگ ہیں. مومنین میں سے کچھ رجل ہیں مرد ہیں وہ کچھ نامرد ہیں, یہ اللہ خود تقسیم کر رہے ہیں, مومنین میں سے کچھ مرد ہیں کچھ نامرد ہیں. کون مرد ہیں؟ وہ مرد ہیں کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. جو مومنین مرد ہیں یہ وہ ہیں یا جام شہادت پی چکے ہیں یا اس صف میں موجود ہیں. اور ناورد کون ہیں؟ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں, امیر المومنین خطاب کر رہے ہیں اپنی فوج کو, یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مردوں سے ملتی جلتی صورتوں, اے مرد کے شبیہ لوگوں, اشباہ الرجال شبیہ لوگوں, اور نامردوں ولا رجال حلوم الاطفال, اے دلہنوں کی طرح چھپے ہوئے لوگوں, اے دلہنوں کی طرح حجلے میں بیٹھے ہوئے لوگوں, مردوں تم سمجھتے ہو داڑھی مونچھوں سے مردانگی آ جاتی ہے؟ مردانگی مروت سے آتی ہے, مروت راہ خدا میں قیام سے آتی ہے, قربانی سے آتی ہے, اقدار سے آتی ہے. اپنی فوج کو فرما رہے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مرد نواؤ و نا مردو, ان کو کس طرح ہم شمار کر سکیں؟ اللہ نے ان کو جدا کیا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, اگلا جملہ معلوم ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو لا رجال ہیں, یا دوسرا جملہ نہج البلاغہ میں ہے, کچھ لا رجال ہیں, داڑھی مونچھ لیکن مردانگی نہیں. ان کو جدا رکھو, ہمیشہ جدا رکھو, کبھی بھی نہ ملاؤ. علی کو جب شورا میں بٹھایا گیا, فریاد نکلی علی کے منہ سے, زبان امیر المومنین سے فریاد نکلی, فیا للہ والشورا, اللہ کی دہائی اس شورا کے ہاتھوں. میرا ان لوگوں سے کیا رب تھا؟ میں ان سطح کا آدمی تھا, مجھے یہاں لا کے بٹھایا آپ نے؟ عزیزان, ہر مجاہد کی فریاد نکلتی ہے کہ اے خدایا مجھے کن میں شمار کر رہے ہیں. سوچ کے کبھی دین کو پڑھو, قرآن کو پڑھو. قرآن اجازت نہیں دیتا ان کو ملانے کی, مجاہد و غیر مجاہد کو ملانے کی. اگر یہ مخلوط دین, اگر یہ ماجونی دین ترویج ہو گیا, معاویہ کے زمانہ کا دین اگر ترویج ہو گیا, پھر اس وقت مجاہد و غیر مجاہد ایک ہو گئے, قعود عبادت ہو جائے گا, چپ کر کے بیٹھنا عبادت ہو جائے گا, صبر کا معنی سکوت ہو جائے گا, اور جہاد کرنا اور مبارزہ کرنا, راہ خدا میں آنا, یہ فتنہ ہو جائے گا, یہ فساد ہو جائے گا. اور اس وقت ہے جب حسین کو اپنا دفاع کرنا پڑ جاتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں نکلنے کے لیے امت کے سامنے اپنا دفاع کر رہے ہیں, یزید کے خلاف میں آواز اٹھا رہا ہوں. جیسے آج امریکہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پہلے مسلمانوں کو کانے کرنا پڑے, کتنا بڑا ظلم ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پہلے مسلمان کو کانے کرنے کی ضرورت ہے. یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے یہ ہلڑ بازی ہے, اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا, انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں ظلم کے لیے, فساد کے لیے, شر کے لیے نہیں نکل رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب, میں چاہتا ہوں اپنے باپ, اپنے والد اور اپنے جد کی سیرت کو زندہ رکھوں. اور کیا سید الشہداء نے یہ کام. اہل قعود کو رسوا کیا, جو قرآن نے کہا تھا ان کو جدا کرو, یہ ملے ہوئے تھے کوفہ میں, ملے ہوئے تھے, اہل قعود بھی مومن بنے ہوئے تھے, سلیمان ابن سورج جیسے بھی مومن بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے بڑی بڑی شخصیات مومن بنے ہوئے تھے. سید الشہداء نے سب کو رسوا کیا, یزید کو بھی رسوا کیا, اہل قعود کو بھی رسوا کیا, اور دودھ دودھ پانی پانی کر دیا, حق کو حق کر دیا, باطل کو باطل کر دیا. وہ دیوار جو گرا دی گئی تھی, جو اللہ نے قائم کی, سید الشہداء نے دوبارہ تعمیر کر دی, کربلا میں جا کر دوبارہ وہ عمارت تعمیر کر دی, کہ اہل قعود و اہل جہاد الگ کر دیے سید الشہداء. لیکن عزیزان یہ دیواریں تعمیر کرنا, گری ہوئی دین کی گری ہوئی دیواریں تعمیر کرنا آسان نہیں ہے, بہت دشوار ہے. یہ دیواریں خون سے تعمیر ہوتی ہیں, لہو سے تعمیر ہوتی ہیں, قربانیوں سے تعمیر ہوتی ہیں, اسارتوں سے تعمیر ہوتی ہیں, قید و بند سے تعمیر ہوتی ہیں. انہیں دیواروں کو تعمیر کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان ساتھ لے کر چلے. قدم قدم پر حق و باطل کے اندر فاصلہ ڈالنے کے لیے جو قربانیاں اہل بیت کو دینا پڑی, کہ سید ساجدین کے لیے عمر بھر کا رونا اسی لیے تھا, قدم قدم پہ یاد آتا تھا. یہ سفر شام قدم قدم پہ یاد آتی تھی. جب پوچھتے آپ کو سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچا, فرماتے شام شام شام. شام سے جب رہائی مل گئی, شام کو چھوڑنا بھی بہت دشوار تھا, شام جانا بھی بڑا سخت تھا, شام کو چھوڑنا بھی بڑا سخت تھا. کیوں سخت ہوا؟ چونکہ کچھ یادیں شام ہی میں رہ گئی تھی, کچھ یادگاریں شام ہی میں رہ گئی تھی. یتیمہ حسین صبح اٹھتی, آسمان کی طرف نگاہ کرتی, اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی, سجاد سے پوچھتی, بھیا سجاد کے پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں روز صبح اٹھ کے دیکھتی ہوں یہ صبح ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں, شام کو اس سمت سے کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں. سجاد فرماتے ہیں, سکینہ پرندوں کو نہ دیکھا کر پوچھتی ہے بھیا یہ جاتے کہاں ہیں؟ فرمایا, یہ رات کو اپنے آشیانوں میں سوتے ہیں, صبح اٹھ کر اپنے رزق کی تلاش میں کھیتوں میں چلے جاتے ہیں, شام کو پھر لوٹ کر اپنے آشیانوں میں آ جاتے ہیں. حسرت کے ساتھ بھیا کے منہ کو دیکھ کر کہتی ہے, کبھی وہ دن آئے گا جب ہم بھی گھروں کو لوٹ کر جائیں گے, کبھی وہ دن آئے گا جب ہم بھی گھروں کو لوٹ کر آئیں گے. زندان میں نیند نہیں آتی تھی یتیمہ حسین کو, سجاد اپنے سینے پہ سر رکھ کے سلا دیتے, اگر کبھی بچی کی آنکھ لگ جاتی بابا بابا کر کے اٹھ جاتی. سجاد پھر سلا دیتے. لیکن ایک شام ایک رات ایسی آئی, بچی فریادیں کرنے لگی, بابا بابا کرنے لگی, نیند نہیں آ رہی. پھوپھی نے جتنا چاہا بچی کو سلا دے, بچی کو نیند نہیں آ رہی, بس ایک ہی آواز دے رہی ہے بابا. بابا کے علاوہ کوئی جملہ زبان سے ادا نہیں ہوتا. جناب زینب سلام اللہ علیہا سید ساجدین کے پاس آ کر کہتی ہیں, بیٹا سجاد اگر بابا کا سر لے آؤ شاید بچی کو نیند آ جائے, شاید بچی کو نیند آ جائے. سید ساجدین نے ان لعینوں سے کہا, لعینوں یہ میرے بابا کی بڑی پیاری لاڈلی بچی تھی, یہ بابا کے سینے میں سونے کی عادی تھی, بابا کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی, آج نہ جانے کیوں اتنی بے چین ہو گئی ہے, مسلسل بابا بابا کر رہی ہے, اگر ہو سکے تو اس بچی کے لیے سر دکھانے کے لیے لے آؤ. جب سر آ گیا بچی نے اٹھ کر سر کو گود میں لے لیا, گود میں لینے کے بعد شہید دانتوں پر ہاتھ لگاتی ہے, لبوں پر ہاتھ لگاتی ہے, خزاب والی دھڑی پر ہاتھ لگاتی ہے, کٹی ہوئی رگوں پر ہاتھ لگاتی ہے, بابا بابا کرتی ہے. ایک دفعہ جو بابا کی چیخ نکلی, پھر اس کے بعد سکینہ کی آواز نہیں آئی. بیویوں نے کہا اب سر لے لو, بچی سو گئی ہے. لیکن جب سجاد نے بچی کو اٹھایا تو ایک دفعہ کہا, انا للہ یتیمہ حسین ہمیشہ کے لیے سو گئی, اب ولا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. بعض مومنین نے اپنے مرضا کے لیے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ جملہ مرضا اسلام سمیت ان مومنین کے بیماروں کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگارہ جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جو مسلمین جو مومنین مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد، ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ مظلومین غزہ کی مدد فرما، مظلومین فلسطین و کشمیر کی مدد فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ و حماس کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی نصرت فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس مملکت کو ناامن کرنے والوں اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.